بسم الله الرحمن الرحيم باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان مناولة باب مفعلة سے اس کے لغوی معنی آتے ہیں ایک دوسرے کو دینا آپ نے مجھے کچھ دیا میں نے آپ کو کچھ دیا ایک دوسرے کو دینا باب مفاعلہ کی خاصیت ہے اشتراک لیکن یہاں لفظ مناولہ کے اندر صفت اشتراک نہیں ہے یاد رکھنا یہ باب مفاعلہ صفت اشتراک سے آری اور خالی ہے یہاں یک طرفہ دینے کے معنی میں مناولہ استعمال ہوا ہے کس کو کہتے ہیں مناولہ کسی شیخ نے محدث نے کسی متعلم کو صحیفہ دیا کاپی دی بیٹا اس میں میری سب روایتیں لکھی ہوئی ہے یہ صحیفہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں لو لے جاؤ اس میں اس کے اندر جتنی حدیثیں ہیں نا میں نے اپنے فلاں شیخ سے سنی اس کے اندر میں نے جتنی احادیث جمع کی ہے میں نے اپنے فلاں شیخ سے سنی ہے لو لے جاؤ میری یہ تصنیف ہے یہ صحیفہ میری اپنی تصنیف ہے لے جاؤ میں آپ کو اس کی اجازت دیتا ہوں اس کے اندر جتنی حدیثیں لکھی ہوئی ہے یہ صحیفہ میں آپ کو اس کی اجازت دیتا ہوں اس کو کہا جاتا ہے مناولہ تو مناولہ کا مطلب کیا ہوا کسی شیخ نے محدث نے متعلم کو کاپی دی صحیفہ دیا کہ یہ میں اس میں میں نے حدیثیں جمع کی ہے اور یہ حدیثیں میں نے اپنے فلاں شیخ فلاں استاد سے سن رکھی ہے میری یہ تصنیف ہے لو لے جاؤ میں تم کو دیتا ہوں اس کو کہا جاتا ہے مناولہ اس کی دو قسم ہے نمبر ایک مناولہ مقرون بالاجازتی نمبر دو مناولہ مقرون بدون الاجازتی یعنی جس وقت پر اپنی کاپی دی اس وقت متعلم کو یہ بھی کہا میری طرف سے تم کو اجازت ہے بھائی اس میں جتنی حدیثیں ہیں نا سب کی میں تم کو اجازت دیتا ہوں تم اس کو نقل کرنا روایت کرنا دوسروں کو سنانا تو اگر مناولہ مقرون بالاجازہ ہے یعنی شیخ نے صحیفہ دیتے وقت پر متعلم کو اجازت بھی دی تھی تو اس صورت کے اندر یہ سیما ہی کے قائم مقام سمجھا جاتا ہے یعنی کسی سے بالمشافہ اپنے حدیث سنی اسی درجے میں اس کو بھی سمجھا جائے گا حالانکہ بالمشافہ حدیث سنی نہیں ہے انہوں نے تو صرف صحیفہ آپ کو حدیث کا مجموعہ دے دیا ہے لیکن مقرون بالاجازہ ہے اجازت کے ساتھ ملا ہوا ہے اسی لیے یہ سماع کے درجے کے اندر ہے آئندہ جا کر کے یہ طالب علم لوگوں کو کہہ سکتا ہے حدثنا اخبرنا یہ سب کہہ سکتا ہے چونکہ یہ مقرون بالاجازت ہے اس وجہ سے نمبر دو اگر مناولہ ہوا لیکن اجازت نہیں ہوئی مناولہ ہوا لیکن اجازت نہیں دی یعنی مناولہ بدون مقرون بالاجازہ تو اس صورت میں محققین کی رائے یہ ہیں کہ اس کو حدثنا اور اخبرنا کہہ کر کے متعلم بیان نہیں کر سکتا متعلم اندر سے پڑھ کے حدثنا اور اخبرنا کہہ کر کے بیان نہیں کر سکتا یہ محققین کی رائے ہے. تو مناولہ مقرون بالاجازہ, اس کے لیے یہ کہا گیا کہ وہ سماع کے درجے کے اندر ہے. حدثنا اخبرنا کہہ سکتے ہیں, اگرچہ سیما سے تھوڑا سا اس کا درجہ کم ہے, اگرچہ سیما سے اس کا درجہ تھوڑا سا ذرا کم ہے, لیکن وہ سیما کے درجے کے اندر. اور مناولہ بدون مقرون بالاجازہ, اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ بھائی اس میں حدثنا اخبرنا نہیں کہہ سکتے. دو بات ہو گئی. اس کے بعد دیکھو, وہ کتاب اہل العلم بالعلم الى البلدان, کسی عالم نے کسی محدث نے خط لکھا ایک شہر سے دوسرے شہر, ایک بستی سے دوسری بستی, ایک ملک سے دوسرے ملک, اور اس میں حدیث لکھ کر کے بھیجی. پرانے زمانے کے اندر تحریر اور خط کے ذریعے سے بھی احادیث لکھ کر کے بھیجا کرتے تھے. اس کی بھی دو قسم ہے, اس کو مکاتبہ کہتے ہیں. یہ مناولہ تو یہ مکاتبہ, اور یہ مکاتبہ ایسے تو لغوی معنی وہی آتا ہے, آپس میں ایک دوسرے کو لکھ کے بھیجنا, لیکن یہاں صفت اشتراک, خاصیت اشتراک گری ہوئی ہے, اسی لیے ایک ہی طرف کا معنی کرنے کا, کہ ایک محدث دوسرے کو خط لکھ کر کے, تحریر لکھ کر کے حدیث روانہ کرے. اس کی بھی دو قسم, مقرون بالاجازتی اور بدون الاجازتی, بدون مقرین المقرون الاجازتی, دو قسم اس کی بھی ہے. اگر اجازت کے ساتھ تحریر بھیجی ہو تب تو جس کو تحریر بھیجی ہے وہ حدثنا اخبرنا وغیرہ کہہ سکتے ہیں. حدثنا اخبرنا کہہ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر بدون مقرون الاجازہ ہے تو اختلاف ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کے اندر بھی حدثنا اخبرنا وغیرہ کہہ سکتے ہیں. تو کل چار قسم ہو گئی, مناولہ مقرون بالاجازہ, مناولہ مقرون بدون مقرون الاجازہ, مکاتبہ مقرون بالاجازہ, مکاتبہ بدون مقرون الاجازہ, چار قسم ہو گئی. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ کیے ہیں کہ چاروں صورتیں برابر ہے, اور چاروں صورتوں میں حدثنا اخبرنا سب کہنا صحیح ہے. یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ ہے. ان کے نزدیک چاروں صورتیں برابر برابر کے درجے کے اندر ہے, اور چاروں صورتوں میں جس کو بھی مناولہ ہوا, مکاتبہ ہوا, وہ کہہ سکتا ہے حدثنا اخبرنا, حدثنی اخبرنی, سب کہہ سکتا ہے. جبکہ محققین میں سے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھائی مناولہ راجح چیز ہے, چونکہ اس میں بالمشافہ ہاتھ سے ہاتھ میں دیا تھا صحیفہ, اور یہ کہہ کے دیا تھا کہ بیٹا میں اجازت دیتا ہوں. مکاتبہ میں یہ نہیں ہوتا ہے, اس میں تو ایک جگہ سے دوسری جگہ تحریر جاتی ہے, اس لیے اس کا درجہ تھوڑا کم ہونا چاہیے. یہ بات جو ہے بعض محققین کی کہنی ہے کہ مناولہ میں چونکہ رو برو ہاتھ در ہاتھ صحیفہ دیا اور زبانی اجازت بھی دی, اسی لیے وہ چیز تو ٹھیک ہے, لیکن مکاتبہ کے اندر جو ہوتا ہے کہ اس کے اندر متعلم اور معلم دونوں غائب ہوتے ہیں, آمنے سامنے نہیں ہوتے ہیں, اسی لیے اس کا درجہ تھوڑا سا کم ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چاروں چیزوں کو ایک درجے میں رکھ دیا, چاروں برابر ہے, اور جو ہے آپ حدثنا اخبرنا سب کہہ سکتے ہو, سب چلے. اب دلائل لائے, امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی بات کے اوپر ٹاپ ٹاپ دلیلیں لائے ہیں. چلو بس یہ پہلی دلیل دیکھا. یہاں پر یہ روایت تعلیقاً ہے لیکن کتاب و فضائل القرآن میں یہ روایت موصولاً موجود ہے. کیا خلاصہ؟ لوگ مختلف طریقوں سے قرآن مجید کی کتابت کیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, بعد میں خلافت راشدہ شروع ہوئی, اس دور میں لوگ الگ الگ انداز میں قرآن کریم کے نسخے لکھا کرتے تھے. کسی نے نزول کی ترتیب کے اعتبار سے قرآن کا نسخہ لکھا, یعنی جس ترتیب سے نازل ہوتا تھا اسی ترتیب سے لکھ کر کے قرآن رکھا. تو کسی نے لوح محفوظ والی ترتیب کے مطابق قرآن لکھا. بعض حضرات نے نسخے کے اندر حاشیے میں تفسیری کلمات بھی لکھ رکھے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آیت کے بارے میں کوئی تفسیر بتلائی تو وہ بھی کسی نے اس نسخے میں حاشیے میں لکھ رکھی ہے. غرض یہ کہ الگ الگ نسخے لکھنے کا انداز تھا. تو اب مشکات شریف میں آپ نے حدیث پڑھی ہے کہ خاص طور پر آزار بائی جان والی جو جنگ ہوئی آرمینیا کی, اس میں حفاظ کرام کی شہادت بڑی تعداد میں, پھر اجمیوں کا معاملہ ہوا اور پھر صحابہ مختلف شہروں میں گئے اور ان کے تلامذہ کی جماعتیں تیار ہوئی اور ان کے اندر آپس کے اندر اختلافات رونما ہونے لگے, تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توجہ دلوائی گئی. پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمع قرآن کی فکر ہوئی, پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زمانے میں اس کی دوبارہ فکر کی گئی. تو اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ نسخ. حضرت عثمان نے مصاحف یعنی قرآن کے نسخے مرتب کروائے کہ چلو قرآن کے نسخے مرتب کرو. دیکھو یاد رکھنا, قرآن تو متواتر ہے, سینکڑوں صحابہ کے سینوں میں محفوظ تھا. حضرت عثمان نے صرف اس کو بالترتیب لکھوایا ہے. حضرت عثمان نے اس کا صرف بالترتیب لکھوا کے متعدد نسخے بنا کے شائع کیے ہیں, ورنہ یکجا جمع کرنے کا کام بھی دور صدیقی میں ہو چکا تھا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فکر فرمایا, قرآن کے نسخے لکھوائے اور مختلف شہروں کے اندر بھیج دیے. فبعث الی الآفاق, مختلف شہروں میں نسخے بھیج دیے. ایک روایت میں ہے کہ چار نسخے بنوائے, دوسری روایت ہے کہ پانچ نسخے بنوائے, تیسری روایت یہ ہے کہ سات نسخے بنوائے. اب اس نسخوں کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ یعنی اس میں آپ نے یہ بات بھیجی کہ سورتوں کی ترتیب جو میں نے رکھی ہے اسی کا لحاظ کرنا ہے. میں نے اس مصحف کے اندر جو سورتوں کی ترتیب رکھی ہے اسی کا تمہیں لحاظ رکھنا ہے. بس یہ ہو گیا مکاتبہ. یہ کیا ہو گیا؟ مکاتبہ, کہ قرآن مجید کا نسخہ لکھوا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف شہروں کے اندر بھیج دیا. یہ ہو گیا مکاتبہ. اور اطلاع کر دی کہ اب اسی ترتیب کے مطابق لوگ نسخے بنائیں گے, اس سے ہٹ کر کے کوئی نہیں بنائے گا. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے استدلال کیسے کیا؟ کہ جب مکاتبہ جائز ہے تو مناولہ بدرج اولا جائز ہے. دیکھو استدلال کا طریقہ, مکاتبہ جائز ہے تو مناولہ بدرج اولا جائز ہے, اس لیے کہ مکاتبہ میں کیا ہوتا ہے, معلم اور متعلم دونوں آمنے سامنے نہیں ہوتے ہیں. معلم کہاں اور متعلم کہاں, حضرت عثمان مدینہ میں اور نسخے گئے بحرین شام الگ الگ جگہ پر گئے, تو آمنے سامنے نہیں ہیں, پھر بھی وہ مکاتبہ حجت ہے. تو مناولہ میں تو معلم متعلم آمنے سامنے ہوتے ہیں, بال مشافہ ہوتا ہے, تو مکاتبہ صحیح تو مناولہ بدرج اولا صحیح. دیکھا استدلال کا طریقہ امام بخاری کا. تو حضرت عثمان کے اس طرز عمل سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کیسے استدلال کیا کہ مکاتبہ جب حجت ہے تو مناولہ بدرج اولا حجت, اس لیے کہ مکاتبہ میں معلم اور متعلم آمنے سامنے ہوتے نہیں ہیں, پھر وہ حجت. تو مناولہ میں تو آمنے سامنے ہوا کرتے ہیں, وہ بدرج اولا حجت. سمجھ میں آئی بات؟ اس اثر سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس طریقے سے استدلال کیا. آج مغرب بعد سالانہ امامی جلسہ.